السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اگست سن 2010 تک 15 پاروں کے مضامین کا خلاصہ سمجھ لیا تھا. رمضان المبارک کی وجہ سے ستمبر میں یہ پروگرام نہیں ہو سکا. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ 16 پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا. جیسے کہ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کی گئی ہے کہ پاروں کی تقسیم جو کی گئی ہے، ظاہری بات ہے یہ دور نبی میں نہیں تھی، نہ دور صحابہ میں تھی، اور اس تقسیم میں مضامین کی رعایت کا خیال نہیں. تو اکثر و بیشتر مضامین کی تکمیل پارے کے ختم پر نہیں ہوتی، البتہ رکوع کی تقسیم بڑی حکیمانہ ہے اور اکثر و بیشتر رکوع ایسے مقام پر ہی ختم ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک مضمون بھی مکمل ہوتا ہے. تو ہم نے بجائے اس کے کہ 15 پارے کی آخری آیت پر ہم اپنا بیان پچھلی مرتبہ مکمل کرتے، ہم نے 16 پارے میں جو تھوڑا سا حصہ تھا سورۃ الکہف کے 10 رکوع کا وہ بھی پڑھ لیا تھا، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے کا بیان مکمل ہوا تھا. آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الکہف کے اب 11 رکوع سے. آج کے ہمارے بیان میں سورۃ الکہف کے 2 رکوع آئیں گے، 11 اور 12. اس کے بعد سورہ مریم کے 6 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ طہٰ کے 8 رکوع ہیں، اور 16 پارہ سورہ طہٰ کے اختتام پر ہی مکمل ہو جاتا ہے. سورہ بھی مکمل ہوتی ہے، پارہ بھی مکمل ہوتا ہے، اور گویا مضمون بھی مکمل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف کیا جو 11 رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ذریعے سے کہ ذو القرنین یہ کون تھے. اس کا جواب دیا گیا، ذو القرنین کی پوری تفصیل بیان کی گئی. آیات 83-84 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذو القرنین کا بڑا اجمالی سا مختصر سا تعارف بیان کر دیا. فرمایا کہ ذو القرنین ایک انتہائی نیک اور عادل بادشاہ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا مال و اسباب عطا فرمایا تھا. پھر انہوں نے اس ارادے کا ایک اظہار کیا، اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی کہ جو انہوں نے عدل کا اور راست بازی کا نظام اپنی سلطنت میں قائم کر رکھا ہے اس کو مزید توسیع دیں. تو انہوں نے پھر مختلف مہمات کی منصوبہ بندی کی، اور ایک مہم ان کی مغرب کی طرف ہوئی، ایک مشرق کی طرف ہوئی، ایک شمال کی طرف ہوئی. آگے اگلی آیات میں ان تینوں مہمات کا ذکر ہے. یہ مضمون تو قرآن مجید میں ہے، تفاصیل میں ذرا مزید وضاحت ہے کہ پہلے ذو القرنین کے حوالے سے ایک اختلاف تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، لیکن اب جتنے جدید مفسرین ہیں ان کا تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کہ اس سے مراد ایران کے بادشاہ کیا خسرو یا سائرس ہیں، ان کا زمانہ عروج 539 قبل مسیح سے 549 قبل مسیح تک ہے، اور اسی انہی 10 سالوں میں ان کی یہ 3 مہمات ہوئیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. ان سے پہلے جو ایران تھا وہ 2 ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، پارس اور میڈیا. انہوں نے ان دونوں ریاستوں کو یکجا کر کر عظیم ترین ایران کی بنیاد رکھی اور اپنا تاج ایسا بنایا کہ جس میں 2 سینگ رکھے. سینگ کو عربی زبان میں کرن کہتے ہیں، اس لیے یہ ذوالقرنین کہلائے، 2 سینگوں والے. اور وہ 2 سینگے رکھنے کا مقصود، اس کا اظہار یہ تھا کہ انہوں نے ایران کی 2 سلطنتوں کو جوڑ کر عظیم ایران قائم کیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. آیات 85-19 میں پھر ان کی 2 مہمات کا ذکر ہے. مغرب کی طرف ان کی مہم، قرآن مجید کہتا ہے کہ مغرب میں سفر کرتے کرتے یہ ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل تک پہنچ گئے. وہاں پر دلدلی سا علاقہ تھا اور سورج کو اس دلدلی علاقے میں انہوں نے ڈوبتا ہوا دیکھا. قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے اس مہم کے دوران جس قوم پر بھی غلبہ حاصل کیا، اس قوم کو انہوں نے کہا کہ اگر ان قوم کے لوگوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی، ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہیں کی، کفر پر اڑے رہے، ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے. ایمان لانے والوں کو دنیا میں بھی ہماری طرف سے ایک اچھا سلوک ملے گا، آخرت میں بھی اللہ اجر و ثواب دے گا، اور ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ ہم بھی سختی کریں گے، اور ان کو اصل سزا جو ملے گی وہ اللہ کے ہاں جا کر ملے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف ایک مہم کا منصوبہ بنایا اور ساحل مکران تک پہنچ گئے. اب اس کے آگے سمندر تھا، مزید آگے جانے کا ان کے لیے امکان نہیں تھا. وہاں پر بھی انہوں نے مفقود قوموں کے ساتھ بالکل وہی طرز عمل اختیار کیا جو طرز عمل کے انہوں نے اپنی مغربی مہم میں اختیار کیا تھا. آیات 92-98 میں ان کی تیسری مہم کا ذکر ہے، اور وہ انہوں نے کی شمال کی طرف، اور شمال میں یہ کاکیشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں تک پہنچے. وہاں پر ان کو ایک ایسی قوم پر فتح حاصل ہوئی کہ جس قوم نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج وہ آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک ٹیکس دے دیتے ہیں لیکن آپ ہماری ان سے کسی طرح سے حفاظت کر لیں. نیک اور عادل بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی فتوحات اس لیے کرنے نہیں چلا کہ میں اس سے وہ اپنے خزانے کو بڑھاؤں اور لوگوں سے میں ٹیکس لوں، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہتر ہے، البتہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے افرادی قوت کی ضرورت ہے، فآئینونی بقوت، مجھے افرادی قوت دو. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ایسا پہاڑوں کے درمیان ایک خلا تھا کہ جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور اس قوم کے اوپر حملہ کرتے تھے، انہوں نے اس پورے کے پورے خلا کو بھر دیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے لاؤ، ہم آج کے اصطلاح میں کہیں گے کہ اسٹیل شیٹس لاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اتنا گرم کیا ان لوہے کے ٹکڑوں کو یا شیٹس کو کہ انہیں بالکل آگ کر دیا، ہم آج کے اصطلاح میں کہیں گے ریڈ ہاٹ کر دیا. اور جب وہ ریڈ ہاٹ ہو گئی وہ تمام شیٹس، تو اس کے بعد کہا کہ اب لاؤ میں پگھلے ہوئے تانبے سے ان شیٹس کے درمیان جو بھی درزے ہیں ان کو بھر دوں. میٹلرجی کی اصطلاح میں اسے ہم کہتے ہیں بریزنگ، اور یہ کوئی بھی مضبوط بانڈنگ کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب لوہے کی چادروں کو پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے انتہائی عروج پر تھے، ورنہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنا گرم کرنا چادروں کو کہ وہ ریڈ ہاٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد ان گرم چادروں کے درمیان پگھلا ہوا تانبا ڈالنا، ظاہر بات ہے انسان قریب جا کر تو ڈال نہیں سکتا، وہ تو خود ہی جل کے بھسم ہو جائے گا. اور پھر مختلف روایات میں جو اس دیوار کی پوری ڈائمنشنز آئی ہیں کہ وہ تقریباً 50 میل لمبی یہ میٹالک انہوں نے دیوار بنائی، اور 29 فٹ وہ اونچی تھی اور 10 فٹ وہ چوڑی تھی. تو ایسی دیوار میں کو ریڈ ہاٹ گرم کرنا اور اس کے بعد اس کے درزوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالنا بلا شبہ بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی جو اس وقت ان کو حاصل تھی، اور انہوں نے یہ دیوار بنائی. لیکن ساتھ ہی جو اس سورت کا اصل مضمون ہے سورت الکہف کا، ماتا پرستی کی نفی، کہا کہ میں نے دیوار تو ایسی بنا دی ہے امید ہے کہ اس دیوار پر نہ یہ یاجوج ماجوج چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر کے نقب لگا کر آر پار ہو سکیں گے، لیکن یہ دیوار اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت سے یہ سب کچھ میرے لیے ممکن ہوا ہے، اور یہ دیوار جب اللہ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ دیوار گر جائے گی۔ بہرحال اس پورے واقعے میں سبق یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو اقتدار دے اور علم دے، ٹیکنالوجی دے، تو وہ اس کے اوپر تکبر نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو عیش میں بھی یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پاسداری کرے۔ یہ ہے، سوال کا جواب بھی مل گیا، اور اس سوال کے جواب کو بڑی حکمت کے ساتھ اس صورت کے سر مضمون کے ساتھ اللہ نے جوڑ بھی دیا کہ توکل بھروسہ اللہ پر، اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، بہت دیتا ہے، لیکن اس عیش میں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس کرنا ہے۔ ذوالقرن یاجوج ماجوج کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ایمان لائے تھے اور انہی کی فیملیز ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھیں، اور بعد میں انہی سے نسل انسانی چلی ہے۔ اس وقت جتنے دنیا میں انسان موجود ہیں ان کے جد امجد اب نوح علیہ السلام ہیں، آدم ثانی ہیں، مزید کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے لیکن ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں۔ بجالنا ذریتہ ہم الباقی، سورہ صافات میں آتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام ہی کی اولاد باقی کو ہم نے باقی رکھا۔ ان کے حضرت ایک بیٹے حضرت سام تھے جو کہ عرب کی طرف آئے، ابراہیم علیہ السلام انہی کی ذریت میں سے تھے، اور اس کے بعد سارے عرب اور بنی اسرائیل اور یہودی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتے ہیں، سامی النسل ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حام، ان کی اولاد کردستان کے علاقے میں جہاں پر ان کا اصل اوریجن تھا، وہاں سے وہ افقی اعتبار سے کچھ آگے ہندوستان کی طرف، کچھ چلے گئے یونان کی طرف، تو یونانی اور ہندی اور ایرانی یہ سارے کے سارے حضرت حام کی نسل میں سے ہیں، آریائی نسلیں کہلاتی ہیں۔ ان کے تیسرے بیٹے حضرت یافث تھے جو شمال کی طرف گئے، اور ان کی نسل سے شمالی اقوام وجود میں آئیں، ان میں ایک طرف یورپینز ہیں، یورپینز ہی پھر بعد میں امریکہ گئے تو امریکن بھی اس وقت اسی نسل میں سے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ رشینز اور چائنیز اور یہ سارے کے سارے یلو ریسز، یہ بھی سب کے سب اسی میں سے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج ان کا تعلق انہی شمالی اقوام میں سے تھا۔ طویل عرصے تک یہ قوم غیر متمدن رہی، اور متمدن علاقوں میں آ کر یہ حملے کرتی تھیں، لوٹ مار کرتی تھیں۔ ہلاکو خان چنگیز خان، اس کے ظلم و ستم سے تو ہم بھی واقف ہیں، جو زخم انہوں نے ہم کو لگائے وہ ہم بھی چاٹتے رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اس زمانے میں حالانکہ یورپی اقوام یا امریکہ کسی حد تک متمدن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وحشی ہیں، اور امریکہ کی جو وحشت ہے، بربریت ہے، دہشت گردی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ یعنی اس وقت ایک دنیا والوں پر ایک مصیبت ہے، جاپان میں اس نے تباہی مچائی، ویتنام میں اس نے تباہی مچائی، عراق میں، افغانستان میں، اور کئی ملکوں میں اس نے اپنے سی آئی اے کے ذریعے سے دخل اندازی کی، تختے الٹے، لوگوں کا قتل عام کرایا۔ بہرحال یہ یاجوج ماجوج کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی ان یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور پھر ان کی ایک آپس میں جنگ ہوگی، اس کا ذکر آ رہا ہے آیات 99 تا 101 میں، یعنی یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت کی ایک نشانی۔ اللہ فرماتا ہے وَفَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے ان کو چھوڑ دیں گے، ان میں سے بعض میں گھس جائیں گے۔ مفتی شفیع صاحب نے معافی القرآن میں جو واقعات کی ترتیب لکھی ہے، اس ترتیب کے مطابق میں آخری حصہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا، دجال کو قتل کریں گے، یہود کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، اور اس وقت دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اور اس سے پہلے مسلمان ایک طرف ہوں گے اور عیسائی اور یہودی ایک طرف ہوں گے۔ نیٹو کی جو پوری فورسز ہیں، ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گی، مشرق کے وسطی میدان جنگ بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر مسلمان اور عیسائی ایک ہی ہو جائیں گے، یہود کے خلاف لڑیں گے اور یہود کا صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، امن و امان ہوگا. اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روس اور چائنا یہ دونوں اس وقت بالکل جو ہے وہ غیر جانبدار ہوں گے، اور یہ ساری جنگ یورپی اقوام، امریکہ، مسلمانوں، یہودیوں، ان کے درمیان ہو رہی ہوگی. اب جب حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم ہو جائے گی تو اب یہ چائنیز اور رشینز، کیونکہ یہ بھی یاجوج ماجوج ہی میں سے ہیں، اب اس کے بعد ان کی یلغار ہوگی، تعداد ان کی اس قدر زیادہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ اس وقت پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر وہاں پناہ گزین ہوں گے، اور یاجوج ماجوج کا قبضہ ہو جائے گا سمجھیے اس پورے قرآن عرضی پر، اور بعد میں ان کی آپس میں لڑائی ہوگی وسائل کے اوپر، اور اس لڑائی کے بعد حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اللہ کی ان پر آفت نازل ہوگی، اور وہ سب کے سب اس کے وقت وہ ہلاک ہوں گے، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی زوردار بارشیں برسائے گا، جس سے کہ ان کی لاشیں وہ بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی، خاص قسم کے پرندے اللہ بھیجے گا جو ان کا گوشت کھائیں گے، جس سے زمین گویا صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر امن و امان رہے گا، ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ایک وقت میں ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور پھر رفتہ رفتہ پھر بگاڑ شروع ہوگا لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ ایک خوشبو والی ہوا چلا کر اہل ایمان کو تو موت دے دے گا، اور پھر کافر ہی بچیں گے، ان کافروں پر قیامت ٹوٹے گی، قیامت برپا ہوگی. مفتی شفیع صاحب نے یہ پوری تفاصیل معت القرآن میں سورۃ الکہف کی آیات کی تفسیر میں بیان کر دی ہیں. ان آیات میں مزید فرمایا کہ جہنم ایسے بد نصیب لوگوں کے سامنے قیامت کے دن لائی جائے گی کہ جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہیں. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے پردے میں ہیں. وکانوا لا یستطیعون السمع، اور مزید ان کی محرومی یہ ہے کہ حق کو سننے کو تیار بھی نہیں ہے، قرآن کا پیغام سننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ حق کی طرف آ جائے. اس زمانے میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتوں کو ڈسکور کیا، ایکسپلور کیا، ان کے اوپر تسخیر کی، ان کو قابو میں لائے، ان سے کئی کئی ایجادات کی، لیکن ان کو اللہ نظر نہیں آیا کہ آخر ایٹم میں یہ صلاحیت، الیکٹرونز میں یہ صلاحیت، پیٹرول میں یہ صلاحیت آخر کس نے رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھا، ان کو اللہ نظر نہیں آیا. اقبال کے اشعار میں نے لکھے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. آیت 102 میں شرک کرنے والوں کے جھوٹے اعتماد کا ذکر ہے. یہ شرک کرنے والے فرشتوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو بناتے رہے ہیں معبود، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کے نظر و نیازیں کرتے رہے ہیں، ان کے نام پہ قربانیاں دیتے رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان کی ہرگز شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والوں کے لیے جہنم کی صورت میں ایک ضیافت تیار کر رکھی ہے. انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو، اللہ نے سورہ انبیاء میں فرشتوں کو بھی بندہ کہا ہے اور انسان بھی، نیک انسان بھی اللہ کے بندے، کیا یہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا سفارشی بنا لیں گے؟ نہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ضیافت کے طور پہ جہنم کو تیار کر رکھا ہے. آیات 103 تا 106 میں پھر سورۃ الکہف کا جو اصل مضمون ہے، دنیا پرستی کی مذمت، اس کو اللہ نے دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ دو دو چار کے الفاظ میں بیان کر دیا. فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں؟ اکثر سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے، تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی محنت کے اعتبار سے سب زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری محنتیں بھٹک کے رہ گئیں دنیا ہی کی زندگی کے لیے. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت عمدہ کاریگری کر رہے ہیں، بہت کامیاب جا رہے ہیں، دنیا بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں. کہ میں نے خود اپنا کاروبار چمکا لیا ہے، کاروبار میرا بہت پھیل گیا ہے، کئی شہروں میں پھیل گیا، میری جائیداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میرا بینک بیلنس بہت بڑھ گیا ہے، میری اولاد وہ بہت اعلیٰ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے، کوئی آخرت کی تیاری، کوئی آخرت کے لیے فکر، کوئی آخرت کے لیے وقت فارغ کرنا، کوئی اس کے حوالے سے سوچنا، یہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے دنیا دار ہیں جو اپنی دنیوی کامیابیوں کے اوپر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ، اپنے آپ کو بڑا سیان اور عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو آدمی آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، وقت فارغ کر رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ جو آدمی فراڈ کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے، اور جو صرف خالص تنخواہ پر گزارا کر کے روکی سوکھی گزارا کرتا ہے، اس کا یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، بدھو ہے، اس کو موقع ملا تھا، یہ بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فرمایا کہ اصل میں خسارے میں جانے والے وہ بد نصیب ہیں کہ جن کی محنتیں بھٹک گئی ہیں، ان کی محنتیں صحیح رخ پر جا سکتی تھی آخرت کی تیاری کے لیے، وہ بھٹک کے رہ گئیں گھٹیا چیز کے لیے، دنیا کے لیے، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ فرمایا اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے در حقیقت عملی اعتبار سے کفر کیا اللہ کی آیات کا بھی اور اللہ کے سامنے حاضری کا بھی۔ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے عمومی اعتبار سے، یہ چوتھی رین میں اس کو عمومی کے بجائے عملی کر لیجئے، انہوں نے عملی اعتبار سے روز قیامت کے حساب کتاب اور اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ تو یقین ہوتا کہ آخرت ہے تو آخرت کی تیاری کرتے، اور یقین ہوتا اللہ کی آیات پر تو اللہ کی آیات تو بار بار کہہ رہی ہیں کہ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرہ تو خیر ہوں آپ کا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی گھٹیا ہے، آخرت کی نعمتیں بڑھیا ہے، اور دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی عبد الآباد کی ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ انہوں نے ان ساری آیتوں کا عملی اعتبار سے کفر کیا اور دنیا ہی کے عاشق بنے رہے۔ فرمایا اب دنیا داری کرتے ہوئے یہ ضمیر کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے جو نیکیاں کرتے بھی رہے، حرام کمائی سے کچھ چندے بھی دے دیے، کوئی مسجدوں کے اندر بھی خدمت کر دی، فرمایا کہ ان کی ساری نیکیاں یہ قبول نہیں ہوں گی، ان کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں پھوکٹ ہوں گی، لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن تک نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسولوں کے طرز عمل کی پیروی نہیں کی بلکہ اس کو غیر سنجیدگی کے ساتھ لیا۔ اللہ کے رسول زندگی گزارتے رہے سادگی کے ساتھ، ان کی زیادہ فکر آخرت کی تھی، وہ دنیا میں مسافروں کی طرح رہے، انہوں نے دنیا ہی میں ڈیرا جمانے کی پوری کوشش کی، آخرت کی پرواہ نہیں کی۔ تو ان کے نزدیک اللہ کے رسولوں کا صبح کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آیات 107 پہ 108 میں بالکل برعکس مضمون آیا اور اللہ کے نیک بندوں کا، آخرت کے طلبگاروں کا ذکر ہوا، اور بڑے پیارے الفاظ آئے کہ جنت کی نعمتوں سے انسان کا کبھی بھی جی نہیں بھرے گا۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کرتے رہے، اللہ نے ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فردوس کی جنت وہ ہے، جنت کا ایک خاص حصہ ہے جو بالکل اللہ کے عرش کے سائے تلے، اور جنت میں جو نہریں بہ رہی ہیں وہ اسی فردوس سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو تلقین کی بلکہ تمام اہل ایمان کو تلقین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جنت اور فردوس کا سوال کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہے، اللہ نے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اس قدر مرغوب ہوں گی، اس قدر حسین ہوں گی کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ کبھی بھی ان نعمتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں آپ کتنے ہی اچھے مقام پر چلے جائیں، بالآخر رکتا جاتے ہیں، ایک ہی نعمت بار بار کھاتے رہے، اب آپ چینج چاہتے ہیں، وہاں پر انسان چینج نہیں چاہے گا، بلکہ وہ نعمتیں اتنی مرغوب اور اتنی حسین ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں اکتائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آیت 109 اور 110 آخری دو آیتیں توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہیں، کل سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں کل سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی توحید باری تعالیٰ کے خزانے ہیں، اسی طریقے پر یہ دو آیتیں بھی۔ آیت 109 میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر سارے سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، بلکہ اتنے سمندر مزید بھی آ جائیں اور ان کو بھی سیاہی بنا دیا جائے، اور ان سب اس پوری سیاہی کو استعمال کیا جائے اللہ کے کلمات کی تحریر کے لیے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تحریر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کائنات میں ہر مخلوق پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے۔ کافر پریشان ہوگا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کلمہ کن کہا، مرغی بھی پیدا ہو گئی، مرغا بھی پیدا ہو گیا، بعد میں ان کی نسل کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا۔ تو ہر مخلوق پہلی مرتبہ پیدا ہوتی ہے کلمہ کن سے۔ اب اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے، نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں، لہذا اللہ کے کلمات کا بیان ہم کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے تو آخری بات کہہ دی کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اس جیسے اور سمندر آ جائیں تب سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے اتنی بڑی قدرت ہے اور اتنی وسیع اس کی مخلوقات ہیں کہ اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آیت 110 میں توحید کا مضمون ایک خاص انداز سے آیا ہے، اس میں اصل میں اللہ کے رسول کی بشریت کو نمایاں کیا گیا تاکہ شرک کا سد باب ہو اور توحید اس کا اس بات ہو۔ فرمایا کل اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے، یوحا الی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میری طرف اللہ کا کلام وحی ہوتا ہے، اور وہ کلام کیا وحی ہوتا ہے، اس کلام میں مجھے کیا پیغام دیا جاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو کیوں بار بار نمایاں کیا؟ اس لیے کہ بہت بڑا خطرہ تھا، یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی، ان کو خدا کا بیٹا قرار دے کے خدائی میں شریک کر دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اپنے نبی سے جو محبت ہے وہ تمام امتوں سے بڑھ کر، یہاں بھی خطرہ تھا کہ ہم بھی محبت میں غلو کر سکتے تھے، آگے بڑھ سکتے تھے اور آپ کو خدائی میں شریک کر دیتے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی بشریت اور ابدیت کو اتنا زیادہ بیان کیا تاکہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے یہ اس غلو کا شکار نہیں ہوں گے، اس شرک میں نہیں پڑیں گے۔ اگر سابقہ امتوں نے یہ گمراہی اختیار کی تو آخری نبی نے آ کر اصلاح کر دی، اگر یہ امت گمراہی میں پڑ جاتی تو کون اصلاح کرتا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو نمایاں کیا۔ اس کے بعد اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کی رضا جوئی چاہتے ہو، من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی امید رکھتا ہے اور اس کے سامنے اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی کلی اطاعت، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت لیکن پوری محبت کے ساتھ، اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کسی کی بھی اطاعت ہو تو اللہ کی اطاعت کے تابع ہو، والدین کی اطاعت ہو، کسی عالم دین کی اطاعت ہو، حکمرانوں کی اطاعت ہو، لیڈروں کی اطاعت ہو، لیکن لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اسی طریقے پر کسی کی محبت ہو تو اللہ کی محبت کے تابع ہو، کسی کی محبت کو اللہ کی محبت سے بڑھنے نہ دینا، بیوی کی محبت کو، نہ بچوں کی محبت کو، نہ مال کی محبت کو، نہ وطن کی محبت کو، تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ فرمایا یہ ہے شرک فی العبادت، کہ تم اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کرنا شروع کر دو، اور محبت میں تم اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرو، یہ شرک فی العبادت مت کرو۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں غالب مضمون انبیاء اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ہے۔ اللہ نے تقریباً 3.5 رکوعوں میں اللہ نے 10 انبیاء اکرام کا ذکر کیا اور ان سب پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم، یہ وہ ہستیاں ہیں نبیوں میں سے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ان کی نسل میں سے تھے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور یہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا. اب اس کے بعد اس سورت میں جو آیات ہیں ان کا تجزیہ آگے دیا ہوا ہے. آیات 158 انبیاء اکرام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے. آیات 59-63 برے اور اچھے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے. آیات 46 آیات یہ غلط لکھا ہوا ہے، آیات 64-65 دو آیتیں ہیں، ان میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. اور پھر آیات 66-99 مشرکین مکہ کے ساتھ جو ایک کشمکش تھی اللہ کے رسول کی، اس کا تذکرہ ہے. آیات 1-6 کا مضمون ہے کہ اللہ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان پر اللہ کے انعام کا، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے اے نبی آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر. زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا کی، لیکن دعا سے پہلے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ولم اکم بدعا اک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. اللہ ہمیں بھی یقین عطا فرمائے، جب بھی اللہ سے آپ مانگیں گے اسباب سے بالکل لا تعلق ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس سے مانگیں گے، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے. اللہ وہاں سے مسئلہ حل کرے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو پہلے تو یہ بڑے پیارے ایمان افروز الفاظ ہیں کہ ولم اکم بدعا اک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. اس کے بعد کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھانج ہے، اور جو اس وقت میرے عزیز رشتے دار ہیں مجھے ان سے اس بات کی توقع نہیں کہ وہ میرے بعد میرے اس دعوت اور توحید کے مشن کو آگے جاری کریں گے، تبلیغ کا سلسلہ بڑھاتے رہیں گے. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا جو کہ میرے اس مشن کا وارث بن جائے. اب حالانکہ بظاہر کوئی امکان نہیں تھا اولاد کا، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی باندھ ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی کام کر سکتا ہے، دعائیں پوری کر سکتا ہے، اللہ بغیر اسباب کے بیٹا عطا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرمائی، اور سورہ انبیاء میں انشاءاللہ مغلی مرتبہ پڑھیں گے اصلاحنا لہ زوجہ، ان کی بیوی کو اللہ نے ٹھیک کر دیا اور بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اور فرمایا کہ اے زکریا تمہیں ایک ایسا بیٹا دے رہے ہیں کہ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، ایسا بیٹا کہ اس جیسی صفات والا بیٹا ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. امتیازی صفات اور انتہائی سعادت مند بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا وہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں. آیات 7-8 میں پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یہ بھی کچھ یہاں پر بھی غالباً غلطی ہے، کچھ آیات 7-8 نہیں ہے بلکہ نمبر تھوڑا زیادہ ہوگا، اس لیے کہ آگے آیات 7-15 ہوں گی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے، بلکہ یہ آیات 7-11 ہے اور آگے آیات 12-26 ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہے. آیات 7-11 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لڑکپن میں ہی شریعت کا پورا علم دیا، بَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيًّا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَا، وہ ہماری طرف سے انتہائی نرم مزاج اور انتہائی پاکیزہ ہستی تھے، پاکیزہ صفات کے حامل تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے والے، اور وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی رہی، جب اس وقت بھی جبکہ پیدا ہوئے اور اس وقت بھی جبکہ وہ فوت ہوئے، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت بھی ان پر سلامتی ہو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پیدائش سے لے کر اور قیامت تک سلامتی کا سلسلہ جاری رہا. یہاں پر بھی قبر میں جو عذاب یا اجر ملنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. گویا حضرت یحییٰ کا برزخ بھی سلامتی والا ہے، اس دوران بھی ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی رہیں گی، فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہوئی ان کی پیدائش کے دن بھی اور اس دن بھی جبکہ وہ فوت ہوئے اور اس وقت تک یہ رحمت جاری رہے گی یوم یوم اسوہیا جبکہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آیات 12-26 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے موجزانہ ولادت کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے, انہوں نے اس پر بڑے جو ہے وہ ایک پریشانی کا اظہار کیا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو, میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, ان کم تقیہ, اگر تم واقعی اس سے ڈرنے والے ہو. انہوں نے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں, آپ مجھ سے گھبرائیں نہیں, میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے آپ کو ایک بشارت کے ساتھ آپ کی طرف بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے. حیرت کا اظہار کیا, کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا, مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی غلط کام کرنے والی عورت ہوں. فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک ایک نشانی بنا دے گا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اس وقت بھی وہ انتہائی پریشان تھی اور پریشان تھی کہ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی. بڑے ان کے مؤثر ہلا دینے والے الفاظ ہیں کہ کنت نسیم منسیا, اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی, مت تو قبل حاضا و کنت نسیم منسیا, اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی. لیکن حضرت جبریل نے اس وقت بھی ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, اللہ نے آپ کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کا درخت جس کے پاس آپ اس وقت موجود ہیں اس کے تنے کو ہلائیے, بڑی پکی کھجوریں آپ پر گریں گی, کھجوریں کھائیے, پانی پی لیے, بچے کو دیکھیے, آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کیجیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس بچے کے حوالے سے جب آپ قوم کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس روزے میں میں نے اپنے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ میں بولوں گی بھی نہیں. یعنی گویا اس زمانے میں شریعت میں اس کی اجازت تھی کہ نہ صرف کھانے پینے سے انسان رکے بلکہ گفتگو سے بھی رک جائے. یہ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام علیہا کو پیغام دیا. اس کے بعد حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر اور قوم کی طرف آئیں. آیات 27-36 میں یہ مضمون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قوم کے پاس بچہ گود میں لیے ہوئے آئیں تو قوم کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ اے ہارون کی بہن, نہ تمہارے والد غلط کام کرتے تھے نہ تمہاری والدہ بدکار تھی, تم نے کیا حرکت کی. ہارون سے مراد کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے حضرت مریم تھی, تو کسی کو غیرت دلانے کے لیے قوم کے کسی بڑے بزرگ کا نام دیا جاتا تھا. حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے مت پوچھو, جو کچھ پوچھنا اس سے پوچھو. انہوں نے کہا مجھ سے کیسے پوچھے, جو گود میں ابو کا جواب دے گا. عیسیٰ علیہ السلام اسی پر بول پڑے, قال انی عبداللہ, یعنی ماں کی گود سے بول رہے ہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور مجھے اللہ نے وہ اخلاق دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا ہوں, وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, مجھے اللہ نے نہ سرکش بنایا ہے اور نہ معاذ اللہ مجھے اللہ نے کوئی سعادت سے محروم کیا ہے. یہ اصل میں جواب بھی ہے کہ بعد میں یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ معاذ اللہ بدسلوکی کرتے تھے اور معاذ اللہ جو ہے وہ بدقسمت تھے, بد نصیب تھے, خوش قسمت نہیں تھے, سعادت مند نہیں تھے. اللہ نے ان تمام بہتانوں کا جواب دے دیا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے خیر اور خوبی کے ساتھ سعادت کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے, لہذا اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھا رستہ ہے. آیات 37-40 میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا ان منکرین کو کہ اگر تم باز نہ آئے اپنے اس جھوٹے الزام سے کہ تم الزام لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ حضرت مریم انہوں نے غلط کام کیا ہے, اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا تو پھر جان لو کہ تمہارا برا انجام ہوگا. آخرت میں جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اس روز تمہیں ہر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، اللہ کی قدرتیں تم ان کے بارے میں جان لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی کام کر سکتا ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے بھی وہ کسی شخص کے ہاں بغیر والد کے بھی وہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ آیات 41 تا 44 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے اس کا مضمون ہے، بہت بڑی اور عظیم رہنمائی ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر ان کو بالفرض اپنے بڑوں کو دعوت دینی ہو تو کیسے دعوت دی جائے۔ فرض کیجئے کہ بڑے ان کے دین کی طرف نہیں ہیں اور اللہ نے کسی نوجوان کو دین کی سمجھ دے دی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام پورا ملحوظ رکھا جائے، ان کے ساتھ بڑے ادب سے نیاز مندی سے بات کی جائے، البتہ اپنا موقف اس کے حوالے سے کوئی لچک نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ، یا آبتے یا آبتے یا آبتے بار بار کہتے رہے، اے میرے والد اے میرے والد، انداز نرم لیکن موقف اپنا پورے کا پورا سخت۔ اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ایسے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اے میرے والد، اللہ نے مجھے صحیح علم دے دیا ہے، میری بات مان دیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے چلتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کی تو آپ شیطان کے ساتھ ہی شمار ہوں گے، اور پھر جس طرح شیطان کو برا عذاب ملے گا اسی طرح سے آپ کو بھی پھر عذاب ملے گا۔ والد کے سامنے مسلسل وہ یہ پیغام دیتے رہے، ایک دن ان کے والد وہ آپے سے باہر ہو گئے اور دھمکی دے دی کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ گھر سے نکلے، یہ نہیں کہ والد کے سامنے کوئی پھر جواب میں سختی کا اظہار کرتے، کوئی ان کے سامنے بے ادبی کرتے، بلکہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلام ہو، میں آپ سے اپنے رب کے لیے بخشش مانگوں گا، اور بخشش مانگتے رہے۔ ان کی جو بخشش کی دعا ہے اپنے والد کے لیے، قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم کی آیت 41، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور تمام مومنوں کو بھی جس روز کے حساب قائم ہوگا۔ البتہ جب اللہ نے ان کو بتایا وحی کے ذریعے سے کہ تمہارا والد شرک کی حالت میں ہی مر گیا ہے، تو پھر اس کے بعد دعا استغفار نہیں کی۔ سورہ توبہ آیت 114 میں فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب انہیں معلوم ہوگا کہ میرا باپ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ہی دنیا سے جہنم حاصل ہوا ہے، تو اس کے بعد سے پھر آپ نے ان سے ران برات کیا اور ان کے لیے پھر دوبارہ کوئی بخشش کی دعا نہیں کی۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں آپ کے تمام معبودوں سے بھی، اپنے والد سے کہا، اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، اور پھر وہ الفاظ ہیں مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ آیات 49 تا 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تینوں پر اللہ کی رایات کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ سے کٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر توحید کے علم بردار بیٹے عطا کر دیے۔ انسان کہیں سے کٹتا ہے تو کہیں جڑتا ہے، اپنے مشرک باپ کو چھوڑا، مشرک قوم کو چھوڑا، شرک کرنے والوں کے وطن کو چھوڑا، تو اللہ نے ان کو اسحاق جیسے نیک بیٹے دیے اور یعقوب علیہ السلام جیسے نیک پوتے دیے، اور آگے فرمایا کہ ہم نے ان تینوں پر اپنی رحمت نچھاور کی، وجعلنا لہم لسان صدق علیا، اور ہم نے ان کے لیے رہتی دنیا تک سچائی کا بول بالا کر دیا۔ آیات 51 تا 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا، ہم نے ان کو چنا کس اعتبار سے تھا، خلصو نجیا، ہم نے ان سے خاص سرگوشی کے لیے ہم نے ان کو اپنے قریب کیا تھا، اللہ نے ان کو شرف ہم کلامی بخشا، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَوَحَبْنَ لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. آیات 54-55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین ہے. یہود کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو قرآن تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی تحسین کر رہا ہے, لہذا تم بھی مسلمانوں کے پیغمبر کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی تحسین کرو. یہودیوں نے دان دی یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے صرف اسحاق تھے, اسماعیل تھے ہی نہیں. اسماعیل کا بھی انکار کرو تو حضرت محمد کا خود سے خود انکار ہو جائے گا. لہذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا, فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, وہ ان کا خاص وصف بتایا کہ انہو کانا صادق الوعد, وہ وعدے کے سچے تھے. کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا. سورہ صافات میں آتا ہے آیت 102 میں کہ انی ارا فی المنام انی اسبہو کا فنظر مازا ترا, بے شک میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ کہ تمہارا کیا دادا ہے, تمہارے اس حوالے سے کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا, وہ جواب جو کہ بیٹے کو دینا چاہیے تھا. بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. بیٹے نے اپنے والد سے کہا یا بطفل ما تومر, اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اور گویا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو. بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ ان قریب مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. اور واقعی اپنی اس بات کو اسماعیل علیہ السلام نے نبھایا, وہ صادق الوعد تھے. جب باپ نے سورہ صافات میں آگے مضمون آتا ہے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے تو بیٹے نے قطن کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا, وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ یہ ہے کہ بڑی سعادت مندی کے ساتھ دیتے رہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے. فلما اسلما, جب ان دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا, اللہ نے اس بچے کو وہاں سے ہٹایا. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں, انہوں نے اپنی طرف سے چھری بچے کی گردن پر پھیری, اللہ نے صرف امتحان دینا تھا, بچے کو ہٹا دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ایک عظیم قربانی کو وہاں پر لایا گیا, وہ جانور جنت کا مینڈا وہ ذبح ہو گیا. لیکن اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے اس امتحان میں دونوں کے دونوں سرخرو ہوئے. مزید فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی مزید خوبی یہ تھی کہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکات کی تلقین کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے اگلی سورت میں اللہ کے رسول کو بھی حکم ہے کہ بامر اہلہ بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. یہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اہم ترین حکم ہے یہ کہ کسی طرح سے آپ ان کو نماز کی طرف راغب کر دیں. یہ نماز خود بخود انشاءاللہ ان کے لیے بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گی. اور فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے, لہذا اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھا. کانا عند ربہ مرضیہ, اس کے دونوں مطلب ہیں, وہ اللہ سے راضی تھے, اللہ ان سے راضی تھا. اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. آیت 56-57 میں پھر اب اس سلسلے کے آخری نبی کا ذکر ہے, حضرت ادریس کا علیہ السلام. فرمایا کہ ادریس علیہ السلام صدیق نبی تھے, غور و فکر کر کے حقائق تک پہنچنے والے, حقائق کو سمجھنے والے. ورفعناہ مقاما علیا, اور ہم نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا. اب آیت 58 میں انبیاء اکرام کی رکعت قلبی کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ نے انعامات فرمائے, یہ ابراہیم, یہ حضرت نوح, حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب ان کی نسل میں سے تھے. ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ان آیتوں کو سن کر روتے 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 سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رکعت ہمیں بھی عطا فرمائے, اور اللہ ہی دے سکتا ہے. اس آیت کے اوپر سجدہ بھی ہے, میں نے عربی کا متن تلاوت نہیں کی, آپ پہ سجدہ واجب نہیں ہوا, لیکن بہرحال جو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آیت 59 میں انبیاء کے ناخلف امتیوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ فخلفهم من بعد خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات, اس کے بعد ان انبیاء کی امتوں میں ایسے نالائق لوگ آ گئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, یا تو نماز پڑھتے نہیں, اور یا پڑھتے بھی ہیں تو سیکھتے نہیں. بغیر آداب کے بغیر خشوع خضوع کے پڑھتے ہیں. اور یہ چیز میں رمضان میں بھی بار بار بیان کرتا رہا دورہ تک میں قرآن میں میں وہاں بھی مشاہدہ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا. بعض بڑی عمر کے لوگ ہیں لیکن وہ نماز میں واجبات کا خیال نہیں کرتے, ذرا سا اٹھتے ہیں رکو سے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, ایک سجدے سے ذرا سے اٹھے اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں ایسے لوگوں کی نماز کو چوری کہا گیا ہے کہ نماز میں چوری کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا, نماز پڑھی, آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ پڑھی, کہا نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو. اس نے پھر پڑھی, کہا نہیں ہوئی, کہا کہ آپ ہی سکھا دیجیے. پھر آپ نے اس کو بتایا کہ ہر رکوع کو اطمینان سے ادا کرنا ہے اور خاص طور پر رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہونا قوما واجب ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ اتنا بیٹھنا کہ ہر چیز بالکل سکون میں آ جائے واجب ہے, اور ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا ہی واجب ہے. تو یہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. بعض لوگوں کی نماز آسمان کی طرف جاتی ہے تو سیاہ کپڑے کی طرح دوبارہ ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے, تم ایسے نماز پڑھی, تم نے نماز کو نپٹایا. تو نماز انسان پڑھے پورے آداب کے ساتھ, سیکھ سیکھ کر نماز کے فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی. اگر ایسے لوگوں نے توبہ نہیں کی تو ان قریب یہ جہنم کی بڑی خطرناک وادی ہے غی, یہ پھر اس میں جھونک دیے جائیں گے. ہاں اس کے برعکس آیات 60-63 میں صالح امتیوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے, گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ ایمان میں کمی ہوتی ہے, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے, اچھے اعمال کریں گے, ان کے لیے رحمان کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. اس جنت میں انہیں کوئی ناخوشگوار بات نہیں سننی پڑے گی. بعض بے مقصد باتیں ہوتی ہیں سلم الفطرت لوگوں پر, وہ بھی گراں گزرتی ہیں. لا یسمعون فیہا لغواً, وہ کوئی اس میں لغو لا یعنی باتیں نہیں سنیں گے. اور صبح و شام ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی ملے گا اور ان کے لیے سلامتی اور نعمتوں کی بشارتیں بھی ہوں گی. آیات 64-65 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن سے محبت ہے اس کا ذکر ہے. آپ کو قرآن مجید سے بڑی محبت تھی, اور کبھی اگر قرآن مجید کے نزول میں تاخیر ہو جاتی تو آپ پر یہ وقفہ بہت ہی بھاری گزرتا, اور آپ جبریل امین سے شکایت کرتے کہ آپ بہت دیر سے آتے ہیں, جلدی آیا کریں. تو اب ان دو آیتوں میں حضرت جبریل کا اللہ کے رسول سے خطاب ہے. آپ نے ان سے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے, ہم آتے ہیں اللہ کی مرضی سے. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا ذالک, جو کچھ ہمارے سامنے ہے, جو کچھ ہمارے پیچھے, جو کچھ اس کے درمیان ہے, وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. درمیان میں کیا ہے پھر, وہ خود ہی ہیں, سامنے بھی پیچھے بھی جو کچھ اس کے درمیان ہے, گویا ہم پورے کے پورے اللہ کے اختیار میں ہیں. لہذا اللہ جب حکم دیتا ہے اس وقت آتے ہیں, اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے, وہ اس وقت وہی نازل کرتا ہے جبکہ وہی کے نزول کی ایک حکمت ہوتی ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس رب کی عبادت کرتے رہیے اور زندگی بھر اس عبادت کے اوپر قائم رہیے, آپ کو اس رب جیسی صفات کی اور کوئی ہستی نہیں ملے گی. جو صفات اس کی ہیں وہ صفات اور کسی میں نہیں ہیں. آیات 66-72 میں مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر ہے. وہ کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ ہاں, قسم کھا کر کہا کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا, اور نہ صرف پیدا کرے گا بلکہ تمام انسانوں کو جہنم کے پاس لے آئے گا, البتہ جو متقی ہیں ان کو جہنم سے بچا لے گا, اور جو نافرمان ہیں ظالم ہیں ان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا, اور بدترین سزا ان کو دے گا جو کہ ان کافروں کے بھی لیڈر ہے, ابو جہل ہے, فرعون ہے, نمرود ہے. اور فرمایا کہ وہ جہنم میں پڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل, بے یارو مددگار. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آیات 73-76 میں مشرکین مکہ کا ایک دوسرا اعتراض. وہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں واضح پڑھی جاتی تو وہ جواب میں کہتے کہ ہمیں کیا آیتیں سنا رہے, ہماری محفل دیکھو اور جا کر محمد کی محفل دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری محفل کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, سردار ہیں, اور کتنے جو ہے وہ مرتبے والے ہیں, ان کی دنیا میں عزت ہے, اور محمد کی محفل میں ہمارے گھروں میں صفائی کرنے والے کام کرنے والے ہمارے غلام غریب اور فقرا ہیں. جواب دیا گیا کہ ذرا تاریخ پر نظر ڈالو, اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی قوموں کو بہت مال و اسباب دیے تھے, لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے سلوکات اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. تو دنیا کا مال و اسباب کو عزت کی علامت نہیں ہے, اللہ کے نزدیک اصل اہمیت نیکیوں کی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, ہم نے سورہ کام پہ پڑھا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت تو ہیں, والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی تو نیکیاں. تو فرمایا اصل اللہ کی نگاہ میں اہمیت وہ کس چیز کی ہے؟ وہ نیکی کی ہے. اللہ تمہارے نہ مال دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے کہ دل میں خدا خوفی اور تقویٰ ہے کہ نہیں. آیات 77-80 میں ایک اور تیسری گمراہی مشرکین تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں بڑا مال و اسباب ملا ہوا ہے, جس نے ہمیں یہاں دیا ہمیں وہ وہاں بھی دے گا, ہم سے خوش ہے, اور جو یہاں پر یتیم ہے معاذ اللہ تنگ ہوتا تھا اللہ کے رسول کی طرف, یا جو یہاں پر غریب ہے وہ وہاں بھی غریب رہے گا. تو فرمایا کہ جو اس قسم کی باتیں جو شخص کر رہا ہے, خاص طور پر یہ جملے کہا کرتا تھا ولید بن مغیرہ, جس کو اللہ نے 10 کڑیل جوان بیٹے دیے تھے, ان میں ایک تھے حضرت خالد بن ولید بھی, جو کہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور سعادت پائی. اسی طریقے پر اس کے باغات طائف میں بھی تھے اور اس کی جائیداد مکہ میں بھی بہت تھی. تو وہ کہتا تھا لا اوتین مالا و بدا تھا, مجھے یہاں ملا وہاں بھی مجھے مال اور اولاد ملے گا. فرمایا کیا اس کو غیب کا علم ہے؟ کیا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کوئی اللہ سے اس نے چٹھی لکھوا لی ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کو سب کچھ ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں, قیامت کے دن یہ اکیلا آئے گا, نہ اس کا مال اس کے ساتھ آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ آئے گی, اور وہاں پر آ کر یہ اپنے ان بدمالیوں کی سزا بھگت کر رہے گا. اس کے بعد آیات 81-82 میں مشرکین مکہ کی پھر چوتھی گمراہی کا ذکر ہے. فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو اس لیے معبود بنایا ہے تاکہ وہ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے, یقوم لہم عزا, تاکہ ان کی مدد کریں. فرمایا ہرگز نہیں, بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ان کے کفر ان کے شرک سے اعلان برات کریں گے, اور قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے, یہ قانون علیہم زندہ, ان سے نفرت کا اظہار کریں گے. اس کے بعد آیات 83-87 میں روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کافروں کے بارے میں جلدی نہ کریں, اللہ نے ان کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے. فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا, شیاطین آ کر ان کو اکسا رہے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں, اپنا نام اعمال سیاہ کر رہے ہیں. جب قیامت کے دن آئے گا تو وہاں دو نقشے ہوں گے, ایک طرف متقی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کی آؤ بغت فرمائے گا جیسے کہ مہمانوں کی ہوتی ہے, یوم ناصر المتقین الی الرحمن وفدا, اور دوسری طرف یہ ظالم ہوں گے. وہ نسوق المجرمین الی جہنم وردا, ہم ان مجرموں کو جہنم کی طرف ایسے ہانکیں گے کہ یہ پیاسے ہوں گے جانوروں کی طرح, پیاسے جانوروں کی طرح یہ جا رہے ہوں گے, اور کوئی اس روز ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. آیات 85-95 میں پھر مشرکین کی پانچویں گمراہی کا کی مذمت ہے, اور وہ گمراہی کیا تھی؟ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس شرک کی اللہ نے قرآن مجید میں بڑی زوردار مذمت کی ہے اس مقام پر. فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے, ان کے اس حرکت کی وجہ سے کائنات کی ہر شے غضبناک ہے, آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہے, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے تاکہ ان کو مہلت مل جائے شاید توبہ کر لیں. فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنسی جذبات جیسے گھٹیا جذبات اور سفلی جذبات سے بالکل پاک ہے. اسے نہ بوڑھا ہونا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی مدد کی ضرورت ہو, نہ اس نے فنا ہونا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میرے بعد بھی میری نسل جاری رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کے سامنے ہر انسان حاضر ہوگا اس کے بندے کی حیثیت سے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد, کوئی اللہ کا بیٹا, کوئی اللہ کی بیٹی نہیں ہے. آیت نمبر 96 میں, اسی آیت نمبر جو ہم نے ابھی سے پہلے پڑھ رہے تھے, اس میں آیت نمبر 95 ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن ہر انسان تنہا تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنا اپنے جواب دہی کرے گا. کوئی بحث مجموعی پورا گروہ وہ حاضر نہیں ہوگا. کس شخص کے پاس کتنا علم پہنچا, اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا, اس کو دنیا میں کیا موقع ملے نیکی کے, اس کے لیے کتنے مشکل حالات ہیں دنیا میں عمل کرنے کے, ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے. لہذا ہر ایک کا حساب کتاب قیامت کے دن فردن فردن تنہا تنہا ہونا ہے. آیات 96 میں نیک لوگوں کے لیے دنیا میں ایک بڑے پیارے انعام کا ذکر ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں عنقریب ان کے لیے دنیا کے اندر ایک محبت کی فضا پیدا کر دی جائے گی. بڑی پیاری حدیث بخاری کی, اذا احب اللہ العبد, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, نادا جبریل تو جبریل امین کو پکارتا ہے, ان اللہ یحب فلانا, کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, فاحبب ہو تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو, فیحب ہو جبریل تو پھر جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, فیونادی جبریل فی اہل السماء, فیونادی جبریل فی اہل السماء, اور پھر جبریل علیہ السلام جتنے بھی آسمان کے اندر مخلوقات ہیں ان کو پکار کر کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا, بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, فاحبو ہو تو تم اس سے محبت کرو, فیحب ہو اہل السماء تو پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, ثم یوضع له القبول فی الارض, اور پھر زمین میں بھی ایسے بندے کے لیے مقبولیت شروع ہو جاتی ہے, یہاں پر بھی لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آیت 97 کا مضمون یہ ہے کہ ہمیں تبلیغ کے لیے ذریعہ بنانا چاہیے قرآن مجید کو. فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا ہے. زبان کے دونوں مفہوم ہیں, لینگویج بھی اور ٹنگ, یعنی آپ کی زبان مبارک سے اور آپ کی بولی میں اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا, اسی کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجئے, اسی کے ذریعے سے جھگڑنے والوں کو خبردار کیجئے. تو گویا تبلیغ ہو, تفسیر ہو, تذکیر ہو, تعلیم ہو, اس کے لیے ہمیں اصل ذریعہ بنانا چاہیے قرآن مجید کو. حدیث مبارکہ وہ قرآن مجید کی مزید وضاحت کے لیے پیش ہونے چاہیے. بزرگوں کے واقعات, بزرگوں کے اقوال وہ بھی ضمنی طور پر آنے چاہیے. اصل تبلیغ کا ذریعہ ہمیں قرآن مجید کو بنانا چاہیے. آیت 99 میں فرمایا کہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی ممکن نہیں ہے. فرمایا ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا, اے نبی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی آہٹ محسوس کرتے, کسی ایک کا دوبارہ دنیا میں آنے کا امکان محسوس کرتے ہیں؟ حل تو حصوں من ہم من آدن اور تسما لہم دکھلا, مراد یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک موقع ملا ہے اس دنیا میں. کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہوگا, کوئی اپنے گریڈ کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ امتحان میں اپیئر ہونے کا چانس نہیں ہوگا. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طہٰ. سورہ طہٰ یہ اصل میں اس کا غالب حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات پر مشتمل ہے. ان کی حیات مبارکہ کے تین ادوار بیان ہوئے ہیں. پہلا دور ولادت سے لے کر مدین روانگی تک, ابھی تفسیر کچھ آگے آ جائے گی, یہ آیات 38-40 میں بیان ہوا. پھر مدین سے مصر واپسی تا فرعون کی ہلاکت, یہ دوسرا دور ہے جو کہ آیات 9-37 میں بیان ہوا, اور پھر دوبارہ اس کا مزید حصہ بیان ہوا آیات 41-79 میں, اور پھر مصر سے صحرا سینا تک ہجرت, اور پھر تا وصال, یہ ان کا تیسرا حصہ ہے زندگی کے دور کا جو کہ یہاں مختصر آیا ہے آیات 80-99 میں. آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے, آیات 1-8 میں بڑی پرشکو بڑی جلالی تمہید ہے, آیات 9-99 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے, آیات 100-112 میں احوال قیامت ہیں, آیات 113-114 میں عظمت قرآن ہے, آیات 115-123 میں قصہ آدم و ابلیس ہے, اور آیات 124-128 میں قرآن سے غفلت کا حسرتناک انجام ہے, اور آیات 129-135 میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا ذکر ہے. اب آیات 1-4 اس میں جو جلالی تمہید ہے اس میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ میری دعوت کو مکے میں پذیرائی نہیں مل رہی, شاید میری اپنی کچھ کمی ہے, میرے اپنے بیان کرنے میں کوتاہی ہے کہ میں لوگوں تک بات کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کر پا رہا. ورنہ قرآن میں تو بڑا زور ہے, اللہ کا کلام ہے, اس پر اللہ نے فرمایا کہ نبی ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور آپ اپنے آپ کو غمگین کریں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ جو کہ بڑے عظیم تخت کا مالک ہے, بڑے بلند درجوں کا حامل ہے. فرمایا کہ آپ نے اس قرآن مجید کو بلا شبہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب جن کے دلوں میں بھی آخرت اللہ کا خوف ہے یا آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے, وہ ضرور اس قرآن سے اس ہدایت حاصل کریں گے, آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے. لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جنہیں آخرت میں حساب کتاب کا یقین ہی نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو آخرت میں شفاعت کے ذریعے سے ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی, فرمایا کہ وہ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہیں گے, آپ ان کی محرومی کے اوپر ہرگز غمگین نہ ہو. اس کے بعد آیات 5-8 میں عظمت باری تعالیٰ ہے, ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم تخت کا مالک ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمین میں ہے, جو کچھ اس کے درمیان ہے, وہ سب کا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یہاں تک فرمایا کہ وما تحت الثرى, جو زمین کے اندر گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. زمین کھودنا شروع کرو تو پانی آ جائے گا, مزید کھودتے جاؤ کھودتے جاؤ کھودتے جاؤ تو پھر گیلی زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ہر بات کو جانتا ہے, تم کسی بات کو ظاہر کرو کسی بات کو چھپاؤ, جو تمہارا مخفی ترین راز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. اس تمہید کے بعد اب آیات 9-9 سے شروع ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ذکر. آیات 9-13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور النبوت کا بیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے. مدین کیوں گئے تھے اس کا ذکر بھی بعد میں آئے گا. دوران سفر ان کو ایک جگہ پر ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی, سردی کا موسم تھا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا یہاں ٹھہرو, مجھے آگ نظر آئی ہے, دو کام ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہاں پر جاؤں گا میں تو جس نے بھی آگ جلائی ہے اس سے میں راستے کی رہنمائی لے لوں گا, ہمیں مصر کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ کس طرف سفر کرنا ہے اور مزید ابھی مصر یہاں سے کتنی دور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ وہاں سے انگارے لے آؤں گا اور وہ انگارے یہاں پر ہم بیٹھ کر سیک لیں گے اور اپنے آپ کو سردی سے بچا لیں گے. جب وہ پہنچے آگ کے پاس تو معلوم ہے کہ آگ نہیں ہے, وہاں تو کچھ اور ہے. آواز آئی کہ اے موسیٰ, میں اللہ ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے تم کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے, بس تم میری ہدایات پر وہ غور سے سنو. نوٹ کیجئے, خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آگ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی. سورہ نمل میں سورہ قصص میں ان تمام باتوں کی نفی کی گئی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں وہاں پر فرمایا کہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ تبارک و تعالی محدود نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے کسی خاص ایک تجلی کا ظہور تھا, وہ تجلی بھی اللہ کی تجلی نہیں تھی, اس لیے کہ اگر اللہ کی تجلی وہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کبھی نہ کہتے کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائی. وہ کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے, موسیٰ علیہ السلام بہتر جانتے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ذہن میں ہو کہ معاذ اللہ اللہ نے آگ کی صورت اختیار کر رکھی تھی یا وہ اللہ کی تجلی تھی, تو یہ بھی قسم کا شرک ہو جائے گا. وہ کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول جنہوں نے دیکھا وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر وہ تجلی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اللہ سے نہ کہتے کہ ارے نہیں انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ پہاڑ مجھے کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ہی ریزا ریزا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو نہ وہ اللہ کی تجلی تھی نہ خود اللہ وہاں پر معاذ اللہ کو سمتا ہوا تھا, وہ آپ کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہے. اب آیات 14-16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چار بنیادی اور اہم ہدایات عطا فرمائی. نمبر ایک, معبود حقیقی صرف اللہ علیحدہ اسی کی بندگی کی جائے. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو. نمبر دو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کی جائے کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کی حکمت کیا ہے؟ کہ انسان بار بار آ کر اللہ کو یاد کرے. دنیا میں، دنیا کے جمیلوں میں پھنس جاتا ہے، صبح اٹھے تو پہلے اللہ کو یاد کرے، پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو اس سے نکلے، زہر میں آ کے پھر اللہ کو یاد کرے، شام کو کاروبار سمیٹتے ہوئے بڑا مصروف ہوتا ہے، اس وقت آ کے پھر اللہ کو یاد کرے، کاروبار سمیٹ دے، دن کا اختتام ہو تو اللہ کو یاد کرے، رات کو سونے سے پہلے پھر اللہ کو یاد کرے. اللہ کی بھی یاد اور اللہ کے سامنے عہد بندگی کو بھی تازہ کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. نمبر تین مزید فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک آخرت آنے والی ہے جس میں میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دوں گا. اس آخرت کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کرے. ان الساعۃ آتیۃ اقاد اخفیہا لتجزى کل نفس بما تسعى. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا چوتھی ہدایت، کہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو آخرت کے حساب کتاب پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں بابر بحیش کوش کیا عالم دوبارہ نیز، جو عیاشی کرنی ہے کر لو، دوبارہ کوئی عالم اور نہیں ہے، بس یہ عالم دنیا ہی دنیا ہے. فرمایا ولا یسدن کانہا من لا یؤمن بہا. اے موسیٰ کہیں ایسے بدبخت لوگ تمہیں بھی آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دیں. ظاہر بات ہے یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں اور ہم بھی سمجھے کہ بس اصل زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور جو یہاں پر عیش کرنی ہے، لوٹ مار کرنی ہے کر لو، اور آخرت سے بالکل غافل ہو جائیں. فرمایا کہ ایسے لوگ کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیات 17-24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو اہم معجزات کا ذکر ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عصا کو پھینک دو، انہوں نے عصا پھینکا اور وہ عصا بن گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، جب گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا. فرمایا کہ یہ دو نشانیاں ہیں، جاؤ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس، وہ فرعون سرکشی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالی سے بڑی ایمان افروز دعائیں کی. آیات 25-37 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، تاکہ مجھے تیرے احکامات کا فہم بھی آ جائے اور میں پھر پوری وضاحت کے ساتھ ان احکامات کو سمجھ کر آگے بیان بھی کر سکوں. اور مزید فرمایا کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں صحیح طریقے پر تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ اے اللہ میری بات کو سمجھ سکیں. اور واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک ساتھی بنا دے، میرا بوجھ بٹانے والا، میری مدد کرنے والا، یعنی میرے بھائی ہارون کو بھی اللہ تو نبوت پہ سرفراز کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم تیرا کثرت سے ذکر کریں. اللہ نے بشارت دی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا وہ دے دیا گیا، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئیں، پوری کر دی گئیں. آیات 38-40 میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پہلے دور کا ذکر ہے، ولادت تک مدین. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں، تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر اس سے پہلے بھی ایک بار احسان کیا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرعون بدبخت وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو جو پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر رہا تھا، جب تمہاری ولادت ہوئی تو تمہاری والدہ کو یہ خطرہ ہو گیا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے، گھر کا تلاشی لیں گے اور شیرخوار بچوں کو پکڑ کر ذبح کر دیں گے، تو میں نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا، تمہاری والدہ نے اس الہام کی بنیاد پر تمہیں ایک تابوت میں ڈال کر اور دریا کے حوالے کر دیا تھا، اس دریا نے اس تابوت کو لے جا کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے تم پر اپنی محبت کا ایسا پرتو ڈال دیا تھا کہ فرعون باوجود ارادے کے وہ تمہیں قتل کرنے سے باز رہا، اس نے تمہیں قتل نہیں کیا، پھر تم نے کسی بھی خاتون کا دودھ پینا قبول نہیں کیا، تو تمہاری بہن کی وساطت سے میں نے تمہیں تمہاری ماں کے حوالے کر دیا، تمہاری ماں فرعون کے محل میں آئی اور تم نے ان کے دودھ سے پرورش حاصل کی، بولا تمہیں دوبارہ تمہاری والدہ تک پہنچا دیا، اور تمہاری اس ظالم سے میں نے حفاظت کا سامان ایسے کیا کہ اس ظالم کو تمہارا محافظ بنا دیا. اس کے بعد تم سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا جس کی تفصیل سورہ قصص میں آتی ہے. جب یہ جوان ہوئے اور تھے ماشاءاللہ بڑے قد کاٹ والے, ایک دن صبح صبح کیا دیکھتے ہیں کہ مصر کے شہر میں ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا آدمی ایک اسرائیلی کے اوپر کچھ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ وہ اسرائیلی ان کے غلام تھے اور وہ ان سے اپنا کام لیتے تھے. اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا تو آپ نے اس ظالم کو گھونسا مارا. ظاہر بات ہے گھونسا مارنے کا مطلب اس کی جان لینا نہیں تھا, لیکن وہ گھونسا اس کو کچھ ایسی جگہ لگا اس طرح سے گرا کے گر کے مر گیا, یہ قتل خطا ہو گیا. سورہ قصص بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کی حرکت ہے. آپ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا, لیکن فرعون بدبخت نے معاف نہیں کیا اور اس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنے کا ارادہ کیا, منصوبہ بنایا. آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی اور آپ وہاں سے مصر سے چلے گئے مدین. تو یہ آپ کی حیات مبارکہ کا پہلا دور ہے, یعنی ولادت سے لے کے مدین روانگی تک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیات 41 تا 56 میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو حکم دیا کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے حق کی دعوت رکھو بڑے نرم انداز سے, جو ہے وہ فقول لہ قول لینا, بڑے نرم انداز سے اس کے سامنے بات رکھو شاید کہ مان جائے. دونوں فرعون کے پاس گئے اور جا کر فرعون سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, بنی اسرائیل پر تم ظلم کر رہے ہو, ان کو تم آزاد کر دو اور ان پر زیادتی نہ کرو اور ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دو. فرعون نے بجائے بات ماننے کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہ جبلی ہدایت ہے. ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے گر سکھایا ہے, فن سکھایا ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے. مرغی کے چوزے کو پہلے دن ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے چونچ سے کس طرح اپنا دانہ کھانا ہے. بکری کے بچے کو پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ میری غذا کہاں ہے, خود اپنی ٹانگوں پر چل کر جاتا ہے اور بکری کے تھنوں کو وہ اپنے منہ سے چوس چوس کے باہر سے وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. بلی کو ہدایت دی ہے کہ جب بیمار ہوتی ہے تو اس وقت گھاس کھاتی ہے, ویسے گھاس نہیں کھاتی. تو فرمایا کہ میرا رب وہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس نے اس کو اس کی ضروریات پوری کرنے کی پوری ہدایت, جبلی ہدایت اس کو عطا کی. اب فرعون نے ایک سازش کی. اس نے کہا اچھا ہمارے پاس تو تمہیں موسیٰ آ گئے ہو, ہمارے آبا اجداد کا کیا ہوگا جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ سب گمراہ تھے, جہنمی ہیں, ایمان سے محروم رہے, تو گویا پوری قوم اور پورے درباری ایک دم ان کے خلاف ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے آبا اجداد کا علم میرے رب کے پاس ہے, میرا رب کا علم بالکل محفوظ ہے اور کامل ہے, نہ وہ بھولتا ہے اور نہ اس کے علم کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش جو ہے وہ مغالطے کی ہو سکتی ہے, وہ ان کے بارے میں جانتا ہے. ان تک کتنی ہدایت پہنچی, ان کا کیا ضمیر کی آواز پہ کتنا انہوں نے لبیک کہا, یہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے. اسی حوالے سے ہمیں بھی اگر کوئی معین طور پر پوچھے کسی اس کے بارے میں کہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے, ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم اصولی بات کہیں گے کہ جنتی وہ ہیں جو تمام نبیوں پر ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے, اور جو ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. باقی خاص طور پر کس شخص کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا عذاب دے گا, جس کو چاہے گا بخش دے گا. اس کے بعد انہوں نے فرعون کو معجزات دکھائے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے مزید پھر رب کی تعریفیں کی. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین بنائی, زمین میں اس نے مختلف منزلوں پر پہنچنے کے راستے بنا دیے, آسمان سے پانی برسایا, اس پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے بھی غذا پیدا کی, تمہارے جانوروں کے لیے بھی غذا پیدا کی, اور اسی مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو, اسی مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے اور تم اسی سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. یہ وہ مسنون دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جبکہ اپنے کسی بھائی کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, یہ آیت اسی مقام پر آئی ہے. فرعون کو پھر بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی لیکن فرعون نے کسی بھی نشانی کو نہیں مانا. اور بدنصیب ایمان لانے سے محروم رہا. آیات 57 تا 70 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا پورا منظر بیان کیا گیا. فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے تم معجزے دکھا رہے ہو، معجزے نہیں بلکہ جادو ہے، اور ہم تمہارا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے. اس نے مصر میں تمام ماہر جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اور اس کے بعد ایک بڑے سے میدان میں وقت طے ہوا، تمام لوگ بھی جمع ہو گئے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تمام جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے جادوگروں کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ لا تفتروا علی اللہ الکذب فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. دیکھو اللہ پر جھوٹ مت باندھو، میں جادوگر نہیں ہوں، یہ معجزے ہیں اللہ کے، ورنہ تمہیں عذاب آ کر پکڑ لے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو جھوٹ باندھ رہا ہے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واعظ سن کر کانپنے لگ گئے کہ اگر کوئی جادوگر ہوتا تو وہ اس طرح کا انداز اختیار نہ کرتا. جادوگر تو سوبے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کی چاپلوسی کر کے پیسے لے، موسیٰ علیہ السلام تو بڑی اتھارٹی کے ساتھ اور بڑے خاص انداز سے یقین کے ساتھ ایک ڈانٹ کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں. انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا. اب فرعون اور اس کے سرداروں نے بڑی مشکل سے ان کو دوبارہ آمادہ کیا، اور اس کے بعد لے کر آئے مقابلے کے لیے، اور کہا کہ یہ تمہاری مثالی تہذیب کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، لہذا آؤ اس کا مقابلہ کرے، جو آج کھڑا رہا وہی بالآخر کامیاب ہوگا مقابلے میں، کھڑے ہو جاؤ مقابلے کے لیے. اب اس کے بعد جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، اور ایسے محسوس ہوا جیسے کہ وہ سانپ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. محسوس ہوا، حقیقت میں ایسا تھا نہیں، وہ جادو تھا، نظر بندی تھی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ان پر بھی اثر ہوا اس جادو کا. اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ مت ڈرو، اور اپنا عصا پھینکو. آپ نے عصا پھینکا، عصا حقیقی اسلحہ بن گیا، اور ان کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا. جادوگروں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو سے ممکن ہی نہیں ہے، وہ جادو کی فن کی لمٹ سے واقف تھے، لہذا وہ بے اختیار، قرآن کہتا ہے سجدے میں گرا دیے گئے، خود نہیں گرے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. حضرت اس کے بعد آیات 71 تا 76 میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر ہے. فرعون کو بڑا شدید غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا، میں تم نے ایک سازش کی ہے مل کر، تم آپس میں ملے ہوئے ہو، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمتوں سے، اور میں تم سب کو صلیب پہ لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا کہ تمہیں اختیار اگر ہے تو دنیا کی زندگی کا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، ہمیں جو سزا دینی ہے دے لو، ہمیں مارنا ہے تو مار دو، لیکن ہم اب تمہیں اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے، ہم نے ترجیح اللہ کو دے دی، اس پر ایمان لے آئے ہیں. جو تم نے ہم سے زبردستی مقابلہ کرایا موسیٰ علیہ السلام کا، ہمیں امید ہے کہ اللہ وہ بھی ہمیں ہمارے اس جرم کو معاف کر دے گا، اور ہمارے باقی گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. آخرت میں فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، جو اللہ کے پاس آئے گا نافرمانی کرتا ہوا اس کو جہنم میں ایسی سزا ملے گی کہ نہ اس میں زندوں میں شمار ہوگا اور نہ مردوں میں شمار ہوگا، کہ مر ہی جائے اور عذاب سے اس کو نجات مل جائے، نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا. اور جو اللہ کے پاس آئے گا اس حالت میں کہ وہ متقی ہوگا، اس کا کہنا مانتا ہوگا، اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والے باغات ہیں، یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا. اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے. آیات 77 تا 79 میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. فرمایا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیے، وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور جو ریڈ سی ہے شمال میں جا کر اس کے دو خلیجے بن جاتی ہیں، خلیج عقبا اور ایک خلیج سویز، بظاہر ہے تو سمندر لیکن وہاں جا کر یہ دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر خلیج سویز کے کنارے تک پہنچ گئے، فرعون نے پیچھے سے آ کر تعاقب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس خلیج سویز میں خشک راستہ وجود میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار اتر گئی، اور جبکہ فرعون اور اس کا لشکر عین جب خلیج کے اس بیچ پہنچا تو وہ پانی پھر مل گیا، اور وہ
جہنم واصل ہوئے، غرق ہوئے، تباہ ہو گئے. آیات 80-82 میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور کا ذکر ہے، اور انہیں شکر گزاری کی تلقین ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا، میں نے تم پر سرائے سینا میں من و سلوہ نازل کیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں کوہ طور پر بلا کر ہدایت عطا کی، اب میری ہدایت پر عمل کرو، پاکیزہ رزق وہی کھاؤ، پاکیزہ رزق کے حوالے سے بلا تدغو فی، اس میں کوئی سرکشی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ رزق میرا کھاؤ اور اس کے بعد تم کہنا شیطان کا مان رہے ہو یا اس رزق میں تم اسراف کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو گھبراؤ نہیں. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، جو کوئی بھی توبہ کرے گا، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرے گا، اس کی تجدید کرے گا، اچھا عمل کرے گا، میں اسے بخشنے والا ہوں، میں اس پہ رحم کرنے والا ہوں. آیات 83-89 میں سامری کی پیدا کردہ گمراہی کا ذکر ہے. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر تورات عطا کرنے کے لیے، تو آپ ذرا وقت سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلے گئے. اس پہ اللہ نے کہا، آپ پہلے کیوں آ گئے؟ آپ نے کیوں نیکی میں جلدی کی ہے؟ آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے جو آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ایک رہنے کا وقت تھا، اس میں کمی آ گئی، طویل وقفہ آپ کا ہو گیا ان کے ساتھ جدائی کا، سامری شخص کو موقع مل گیا آپ کی قوم کو گمراہ کرنے کا. سامری یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ قبطی قومی کا ایک فرد تھا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ نہ قبطی تھا نہ اسرائیلی تھا، بلکہ عراق میں قبیلہ تھا سامرا، وہاں سے ہجرت کر کے یہ آیا ہوا تھا. شودے دکھانا اس کا مشغلہ تھا. قبطی ایڈوانس تھے، سویلائز تھے، حاکم قوم تھے، ان میں شودے اس کے لوگ مانتے نہیں تھے. بنی اسرائیل غلام تھے بیچارے اور تعلیم یافتہ نہیں تھے، یہاں پہ اس کی دکان چل جاتی تھی، تو لہذا وہ انہی کے ساتھ ہجرت کر کے پھر آ گیا تھا سرائے سینا میں. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے آ کر پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی، تم سامری کی گمراہی میں کیوں آئے، تو قوم نے بتایا کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تھا اور ان کی لاشوں کو پھر جو ہے وہ سمندر نے کنارے پر پھینکا تھا، تو فرعون کے ساتھیوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، ہم نے وہ سارے زیورات ان کے اتار لیے تھے لالچ میں، اب ہم وہ زیورات کا بوجھ لیے صحرا میں پھر رہے تھے، اب یہ بوجھ ہم پر ہو گیا ناگوار، ہم نے وہ بوجھ سارے کا سارا پھینک دیا. جب وہ پھینکا تو سامری نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اس نے اس پورے سونے کو پگھلایا، پگھلا کر ایک بچے کسی ایسی شکل بنائی کہ جس میں سے ایک آواز آتی تھی، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل معبود تو یہ ہے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں. اور 70,000 افراد نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی. قرآن کہتے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نہ بچڑا ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے، نہ انہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پوجا کی. اس کے بعد آیات 90-94 میں قوم کی گمراہی پر حضرت ہارون کے طرز عمل کا ذکر ہے. حضرت ہارون نے قوم کو اس گمراہی سے روکا، لیکن قوم ضد پر اتر آئی اور کہا کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اس بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے. اب اگر وہ مزید اپنی قوم کو اس حوالے سے روکتے تو خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی وحدت ختم ہو جاتی، دو گروہ بن جاتے، شرک کرنے والوں کا دوسروں کا آپس میں کھانا جنگی شروع ہو جاتی. تو انہوں نے تفرقے سے قوم کو بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک مزید سختی نہیں کی. یہ اہمیت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ تفرقہ پیدا نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ جو وحدت ہے وہ برقرار رہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کر فیصلہ کر دیں گے کیا حق ہے کیا باطل ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں شرک کرنے والے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک تو یہی کرتے رہیں گے، ان کے آنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے صحیح ہے کہ نہیں. سامری کا انجام آیات 95-98 میں، سامری سے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں نے آپ کے قدموں سے ایک مٹھی خاک کی بھر لی تھی، وہ مٹھی میں نے خاک کی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں نے بچڑا بنایا اس میں وہ مٹھی ڈالی برکت کے لیے، مٹی کی مٹھی جو تھی وہ مٹھی بھر مٹی ڈال دی، اس میں سے آواز آنے لگی، تو یہ تو ساری آپ کی برکت ہے، آپ کا کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، تمہیں سزا اب یہ ہے کہ تم دنیا میں اچھوت بن جاؤ گے. تمہارے پاس اگر کوئی آئے گا تو تمہارا بخار بڑھ جائے گا، تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی، تم اس سے کہو گے لا مساس، میرے پاس مت آؤ، اور ہم تمہارے معبود کو جلا کر راک کر دیں گے اور اس کی راک کو ہم دریا کے اندر بہا دیں گے. اصل معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہے. آیات 99-101 میں قرآن میں بیان شدہ قصوں کی حکمت بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ جتنے قصے ہیں دلچسپی کے لیے نہیں بیان ہوئے، وقت گزارنے کے لیے بیان نہیں ہوئے کہ آدمی کا ٹائم پاس ہو جائے کچھ قصے کہانیاں پڑھ کر. ان میں ایک نصیحت ہے، ان میں اچھے اور برے کرداروں کا ذکر ہے، اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. جس نے اس نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 102-104 میں روز قیامت مجرموں کا حال بیان ہوا ہے. فرمایا کہ جو مجرم ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان میں سے کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں گے، ارے دنیا کی زندگی تو بہت کم تھی، بس لگتا ہے کہ ہم نے 10 دن دنیا میں گزارے ہیں. جو ان میں سے بڑا سمجھدار ہوگا کہے گا بھائی 10 دن نہیں گزارے، لگتا ہے صرف ایک ہی دن گزارا ہے. یہ اس روز ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے تھوڑی سی زندگی کے لیے کتنی لمبی زندگی، لامحدود زندگی کو ہم نے اپنا ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر آج عطا فرمائے، یہ سمجھ آج عطا فرمائے، اور ہم بجائے دنیا کے آخرت کی فکر کریں. آیات 105-107 میں پہاڑوں اور زمین کا مستقبل بتایا. فرمایا کہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، یہ سرون کامل جبال. فرمایا کہ قیامت کے دن اے نبی آپ کا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان بنا دے گا. لا ترا فیہا عوجم ولا امتا، تمہیں زمین پر نہ تو کوئی اونچی جگہ نظر آئے گی اور نہ کوئی خم یا بول نظر آئے گا، پوری زمین ایک فلیٹ میدان ہوگی. کیوں؟ اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑا اجتماع ہونا ہے. ہم بھی جب اجتماع کرتے ہیں کسی زمین پر تو اس کو پہلے ہموار کرتے ہیں. فرمایا کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان، اب ان سب نے جمع ہونا ہے، میدان حشر برپا ہونا ہے. زمین کی یہ کیفیت اس روز کر دی جائے گی. اس روز لوگ سب کے سب اس میدان حشر میں جمع ہوں گے، خوف کے مارے ان کی گردنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، اور کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے جیسے مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے، ایسی ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی ہوں گی. آیات 108-112 میں فرمایا کہ روز قیامت شفاعت کی حقیقت کیا ہے. فرمایا قیامت کے روز کوئی شفاعت اس روز کام نہیں آئے گی، اور شفاعت کے حوالے سے دونوں باتیں اللہ طے کرے گا. شفاعت کس نے کرنی ہے، یہ اعزاز کس کو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز طے کرے گا. انبیاء کے بارے میں تو حدیثوں میں ہے کہ وہ تو کریں گے کریں گے، انبیاء کے علاوہ شفاعت کون کرے گا، اللہ ہی کے علم ہے. اور شفاعت کس کے حق میں ہوگی یہ فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا. اپنے کسی بندے کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیجئے، وہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والے اس روز برباد ہوں گے اور نیکیاں کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے. آیت 113 میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا. فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے زبان عربی میں. کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ سکیں. عربی زبان زبان زندہ ہے، عربی سیکھے اور اس قرآن مجید کو اللہ کے الفاظ میں سمجھے. اللہ نے عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں ہم نے اپنی اس وعید کو کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی لین دین کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس وعید کو ہم نے بار بار بیان کیا، بار بار بیان کیا. لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یہ ہے قرآن مجید کا مقصد نزول. آیت 114 میں علم کی فضیلت کا بیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے بہت محبت تھی. فرمایا کہ نبی آپ قرآن مجید کے حوالے سے جلدی نہ کریں، نازل ہوتا قرآن آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے. فرمایا ولا تعجل بالقرآن، آپ قرآن کے حوالے سے جلدی نہ کیجیے. اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بغیر کسی محنت کے خود بخود حفظ بھی کرا دے گا، اس کا فہم بھی اللہ آپ کو دے دے گا. ہاں آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیے. وہ کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے. اس دعا کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو دعا سکھائی ہے اللہ وہ دعا ضرور پوری کرے گا. اللہ ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے مفید ہو جائے، جس سے ہمارے عقیدے ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے. آیات 115 تا 123 میں پھر چھٹی بار قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو کہ جنات میں سے تھا. سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ اما ہوا سلام علیہا کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت میں سے نکال دے. اس جنت میں تمہیں بڑا چین و سکون ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی محسوس کرتے ہو، نہ تمہیں کوئی لباس کی کمی کوئی محسوس ہوتی ہے. لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو برگلایا اور کہا کہ ایک ایسا درخت ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی جنت میں، اور ایسی بادشاہت ملے گی جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، بھول گئے، فنسی قرآن کہتا ہے بھول گئے، اور آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا. بس فوری طور پر آپ کو اپنا جسم برہنہ محسوس ہوا، جنسی جذبات اس کا احساس ہوا، آپ کی فطرت میں حیا تھی، آپ نے فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے شرمگاہ کو اپنے سطر کو چھپایا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کی توبہ قبول کی اور کہا کہ اب زمین پر اتریے. آپ کو بنایا گیا ہی زمین کے لیے خلیفہ تھا، اور آپ کو ہم نے ایک امتحان سے گزار دیا کہ اس طرح سے ابلیس بہکاتا ہے. اب آپ دنیا میں جائیے، لیکن ہم دنیا میں آپ کو تنہا نہیں بھیج رہے، ہماری طرف سے آپ اور آپ کی اولاد کے پاس ہدایت اور وحی آتی رہے گی. جس نے بھی اس وحی کی پیروی کی وہ شیطان کے حملوں سے متاثر نہیں ہوگا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. آیات 124 سے 127 میں بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے. وہ بدنصیب جو اللہ کی وحی سے غفلت برتتے ہیں ان کے برے انجام کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے اس ذکر میری اس وحی سے اعراض کیا اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی ہو جائے گی تنگ، سکون سے محروم ہو جائے گا، سکون نہیں ملے گا. جب بھی کبھی موت کا یاد آئے گی، آخرت کے حساب کتاب کا معاملہ اس کے سامنے اس کا ذکر ہوگا تو تڑپ جائے گا، جانے کا جانتا ہوگا کہ میرا برا انجام اب ہونے والا ہے میری غفلت کی وجہ سے. ورنہ شروع ہوں یوم القیامت عام، اور ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قال رب لما حشرتنی عما، فریاد کرے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے. وقت تم تو بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں جب مرا تھا تو میری بینائی سلامت تھی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. اللہ فرمائے گا کذالک آتت کا آیاتنا، اسی طرح سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتا، اور تو ان سے اندھا بنا رہا، تو نے ان آیتوں کو دیکھی اندیکھی کر دی، تو نے ان پر عمل نہیں کیا. کذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، آج تجھے واقعی اندھا بنا دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ جو بھی اس طرح کی زیادتی کرے گا ہم اس کے ساتھ اسی طرح سے کریں گے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیتیں آئی ہیں اور آ رہی ہیں. اللہ ہمیں ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا آگے میں نے آخر میں لکھا ہے، قرآن مجید کے پانچ حقوق ہمارے سامنے واضح کیے ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فہم، اس کے احکامات پر عمل، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 128 سے 129 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے. فرمایا کہ عبرت حاصل کرو گزشتہ قوموں سے، ہم نے کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کیا، اور اگر ایک اللہ کی سنت نہ ہوتی کہ میں نے مہلت دینی ہے تو میں ان کو بھی ہلاک کر چکا ہوتا. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کچھ مہلت ملے، شاید سدھر جائے، شاید توبہ کر لیں، ورنہ ان پر پھر حجت پوری ہو جائے. آیات 130 تا 132 میں خصوصی خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرمایا کہ اے نبی، ان کے طنز ان کی اذار آسانیوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس کی ہم کیجئے، یعنی نماز پڑھیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے دونوں اطراف میں بھی، بعد میں انہی اوقات میں اللہ نے پھر نماز فرض بھی کر دی، اور فرمایا کہ کافروں کا مال و متاع آپ کو متاثر نہ کرے۔ یہ چار دن کی چاندنی ہے، یہ ایک دنیا کی وقتی زندگی کی چمک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جو دائمی نعمت ہے، ابدی نعمت ہے، اور فرمایا اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ بس رزق ہی کماتے رہو، سارا دن کودو کے بیل کی طرح اپنے رزق کے لیے محنت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، اور دنیا میں رزق ہر ایک کو دے رہا ہے، والعاقبۃ للتقوی، لیکن آخرت وہ صرف متقیوں کو ملے گی۔ اللہ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیات ہیں 133 تا 135۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ مشرکین بار بار کہتے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق انہوں نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے، اگر اللہ معجزہ دکھا دیتا پھر بھی وہ نہ مانتے اور پھر عذاب کے مستحق ہو جاتے، تو معجزہ دکھانا ان کے حق میں خیر نہیں تھا۔ فرمایا کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، بار بار تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو، چلو 10 صورتیں لے آؤ اس کے مقابلے کی، چلو ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن تم یہ جواب تو دے نہ سکے اور کہہ رہے ہو کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ فرمایا کہ نبی اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے اور آپ کو بھیجنے سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتے تو یہ اس وقت بہانہ بنا لیتے، فریاد کرتے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، تو نے کیوں نہیں وہ کتاب نازل کی کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہمیں موقع مل جاتا اپنے اصلاح کا۔ فرمایا کہ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا ہے، اللہ نے رسول بھیج دیے ہیں، اب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ 10 اکتوبر کو بندن حال میں صبح 11 بجے شجاع الدین شیخ صاحب کا درس ہوگا عظمت قرآن کے موضوع پر، ضرور شرکت کیجئے۔ فرحان کلب کی انتظامیہ کا ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے، اللہ کا شکر ہے کہ فرحان کلب کے زیر اہتمام یہ بھی ایک بابرکت کام ہو رہا ہے، قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان بھی ہو رہا ہے، مرتب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے فرحان کلب کے زیر اہتمام جو مسجد عثمان ہے اس میں بھی خطاب جمعہ کی بھی ایک سعادت ملی ہوئی ہے ہمارے ایک ساتھی انجینئر نعمان اختر کو، وہ یہاں پہ خطاب جمعہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ درس قرآن یہاں پر ایک شروع ہو رہا ہے ہر منگل کو بعد نماز عشاء، ضرور اس سے اس میں شرکت کیجئے، استفادہ کیجئے۔ قرآن فہمی کی کلاس خواتین کے لیے شروع کی جا رہی ہے ہمارے تنظیم اسلامی کے گچھن آفس میں جو کہ اشفاق میموریل اسپتال کے بالکل پیچھے ہے، اور یہ کلاس انشاءاللہ ہوا کرے گی منگل اور بدھ کو دن کے وقت 11:30 سے 12:30 تک، دو ایک گھنٹے کی کلاس ہے، دو دن ہفتے میں خواتین کے لیے ہے منگل کو اور بدھ کو۔ انشاءاللہ خواتین کے لیے ایک تفسیر قرآن کی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے جو کہ پیر کے دن شام کو اسی مقام پر ہوگی، اور یہ ہوا کرے گی انشاءاللہ 4:30 بجے سے، اس کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہی شروع ہو رہا ہے، یعنی کل سے اس کا آغاز ہوگا، اور خواتین جو بھی اس کلاس میں شریک ہونا چاہیں کل 4:30 بجے اشفاق میموریل اسپتال کے پیچھے حق اسکوائر ہے، اس کی دوسری منزل پہ ہمارا دفتر ہے، وہاں پہ انشاءاللہ شرکت کریں۔ اور اگلے مہینے کو 7 نومبر کو انشاءاللہ پہلا اتوار ہوگا، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا 7 تاریخ 7 نومبر کو انشاءاللہ۔ دعا کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری قرآن مجید کی ٹوٹی پوٹی خدمت قبول فرما، ہمارا یہ سننا اور پڑھنا قبول فرما، ہمارے یہاں پر آمد قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما، ہماری بستیوں پر رحمت فرما، ہمارے ملک پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام آفات سے محفوظ فرما، گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید کی محبت عطا فرما، ہر گمراہی سے بچا، ہر محتاجی سے بچا، ہر معذوری سے بچا، ہر تنگی سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ٹوٹے پوٹے نیکیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال، ہماری جان، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا، دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ہمارے بھائی حضرت ریاض صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ اظہر بھائی کی والدہ کو مکمل صحت عطا فرما، اے اللہ بھائی فیصل الزماں کو مکمل صحت عطا فرما، ہمارے بھائی نور صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اے اللہ بھائی نور کے بیٹے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس بچے کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، جو بہن بھائی ڈینگی وائرس کا شکار ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی سید سعدد حسین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔